أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اپنے تفسیر کے سلسلے کے پہلے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم قرآن پاک کو شروع کریں اور اصل قرآن پاک کے لفظوں پہ آئیں, تھوڑی سی ضرورت ہے اس بات کے کرنے کی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے کیوں پڑھی. اس کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ہم ہر کام سے پہلے, خاص طور پہ جب کوئی اچھا کام کرنے لگیں اور اللہ کی کتاب کھولنے لگیں, تو اس دعا کو مانگتے ہیں. اعوذ باللہ بھی ایک دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس کا حکم دیا, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے. سورۃ نحل کی آیت 98 میں ہے. تو ہم نے کیوں پڑھی؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے. پھر اور کیوں پڑھی؟ کہ جب ایک انسان ہدایت کی طرف آنے لگتا ہے تو شیطان کو فکر لگ جاتی ہے. ویسے تو وہ ہر ایک کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہی ہے, لیکن جب ایک بندہ اس کتاب سے جڑتا ہے, اس کی زندگی میں یہ قرآن آتا ہے, تو شیطان کو معلوم ہو جاتا ہے اب یہ میرے راستے سے گیا, اب یہ میری طرف نہیں آئے گا, لہٰذا اس کو پکڑو. وہ اس کے اوپر اور بڑے بڑے شیطانوں کو, سرکش لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کو ہدایت کی طرف آنے سے روکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا, اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کتاب پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہم بڑی سختی سے پڑھتے ہیں اور ہم اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے. اگر آپ اس نیت سے اس کو پڑھیں کہ شیطان واقعی ہمارا دشمن ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, بھاگ رہا ہے ہمارے پیچھے, اور ہم اپنی جان بچانے کے لیے اس سے دور بھاگ رہے ہیں. جان تو جان ہے, ہم تو اپنا ایمان بھی بچانے کے لیے اس سے دور بھاگتے ہیں. دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو شیطان نے اسی وقت ہی قسمیں کھا لی تھیں کہ اب میں اس آدم کو بھی بہکاؤں گا اور اس کی نسلوں کو بھی بہکاؤں گا تاکہ یہ جنت میں جا نہ پائیں. تو وہ ابدی دشمن ہے, ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم تو شاید اس کی دشمنی کو محسوس کریں نہ کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے, اور ہم اللہ ہی کی پناہ میں آ کے اس سے بچ سکتے ہیں, ورنہ کوئی اور ذات نہیں جو ہمیں اس سے بچا سکے. تو لہٰذا کبھی بھی قرآن پڑھیں تو شعور سے پڑھیں. لیکن کیسے کیسے اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ تصور میں کریں, ذرا آپ کہیں جا رہے ہیں اور پیچھے کوئی دشمن لگ جائے اور آپ تیز تیز چلتے جائیں, تیز تیز چلتے جائیں, اور آپ کو لگے کہ بس اب میری جان کے لالے ہیں, اور سامنے سے آپ کو اپنا باپ نظر آ جائے, بھائی دکھ جائے, شوہر نظر آ جائے, اور آپ اس کے سامنے جا کے چھپ جائیں, اس کی پناہ میں آ جائیں, کتنا سکون ملے گا. اس سے بھی زیادہ سکون محسوس کرنا ہے آپ نے اللہ کی پناہ میں آ کے. اگر ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا پتہ چل جائے نا, اور اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا چیز ہے جو ایمان کی دولت لٹ جائے تو واپس نہیں ملتی, تو شاید ہر وقت ہماری زبان پہ یہی لفظ ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان بھی ہے اور رحم بھی کرنے والا ہے. وہ ذات کتنا رحم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کاموں کے کرنے سے پہلے اپنا نام لینا سکھا دیا کہ میرا نام لیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اب اپنے رب کا نام لوگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم قرآن پاک کا ملا وہ کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. سورہ علق کی آیت نمبر 1 ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ جب رب کا نام لے لیتا ہے نا تو وہ اپنے اس کام کے اور اپنے بیچ میں رب کو لے آتا ہے. اس کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ میرا رب ہی ہے اصل ذات, میں تو کچھ بھی نہیں. اور انسان کے وجود کا مقصد پورا ہی تب ہوتا ہے جب وہ اپنے مقام کو پہچان لے. اور جب اپنے رب کے مقام کو پہچانتا ہے تو رب اور بندے کے بیچ میں ایک ایسا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کو پا لیتا ہے اور پھر وہ اس طریقے کو بھی اپنا لیتا ہے جو اس سے رب مانگتا ہے. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے. اس کی بہت اہمیت ہے. قرآن پاک کی آغاز میں اس کا آنا ہی اس چیز کی دلیل بنتی ہے کہ یہ اتنی اہم ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اس کو پڑھا جائے گا. اس کے کئی نام ہیں, مثلا ام الکتاب, سب المسانی, الشفا, الکنز, القرآن العظیم, الصلاۃ, ام القرآن, الرقیہ. 30 کے قریب نام ہیں اس کے. زیادہ نام ہونا کیا بتاتا ہے؟ کہ اللہ کو اس سے محبت بہت ہے. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کے اتنے ہی نام لیتے ہیں, ہم اتنا ہی پکارتے ہیں اسے. اللہ تعالیٰ کو اس کتاب سے محبت ہے, اس سورۃ فاتحہ سے اس کے نام رکھ دیے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث سے بھی آپ کو ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انی آتیتک فاتحۃ الکتاب, یعنی حدیث قدسی ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو فاتحۃ الکتاب عطا کی ہے. وَهُوَ كَنْزٌ مِّن كُنُوزِ عَرْشِ, جو میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس بیٹھے تھے, اوپر سے ایک دم زور کی آواز آئی. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا, اور ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا. پھر اس فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دی اور فرمایا, یہ جو دو نور آپ کو دیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے. اور وہ کون سے تھے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں. تو لہٰذا آپ جب کبھی ان دونوں کلمات میں سے کوئی ایک تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کی ہوئی چیز ضرور ملے گی, گویا کہ یہ ایک دعا ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں بھی ایک روایت آتی ہے ابو سعید معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے, اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہی سبم من المثانی ہے, یعنی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں یہ ان میں سے ہے, اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا, سورۃ الحمد, یہ بھی اس کا ایک نام ہے, اس کو الحمد سورت بھی کہتے ہیں. ام القرآن, ام الکتاب, اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ترمذی میں ہے. تو جو چیز اہم ہوتی ہے یقیناً اس کا فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس کی اہمیت اس بات سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے, ناقص ہے اور نہ تمام ہے. صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی میں امام کے پیچھے ہوتا ہوں تو میں کیا کروں؟ امام پڑھتے ہیں تو کیا میں بھی پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, تم اپنے دل میں پڑھ لیا کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورت فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا. یعنی یہ سورت فاتحہ کیا ہے؟ ایک ڈائیلاگ ہے اللہ کا اور بندے کا, آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. کیسے؟ فرمایا, جب میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ فرماتا ہے مالک یوم الدین, اور آگے یاک نعبدو و ایاک نستعین سے تو بات پھر میرے اور بندے کے بیچ میں مشترک ہے. اب بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا. تو حقیقت یہ ہے کہ ایک نشست میں اس سورت کی فضیلتیں بیان کرنا ممکن نہیں, لیکن بات کیا ہے, اگر دل کے بند دروازے کھول کے اس سورت کو سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی. اندر سے اللہ تعالی کی بڑائی کا احساس جب آتا ہے تو انسان پھر بہت اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے. اللہ تعالی اپنے تعارف کے ساتھ اس سورت کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے, کہ میرے نام کے ساتھ اس کو شروع کرو. اس کے کئی فائدے ہیں, یعنی بسم اللہ کیوں پڑھیں, کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا. پہلی بات تو کیا ہے کہ انسان کی توجہ رب کی طرف جاتی ہے, فوکس ہو جاتا ہے نا. آپ جس کا بھی نام لیتے ہیں نا آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے. بیٹھے ہوتے ہیں دوستوں میں, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, پھر ایک دم کسی کا تذکر آتا ہے تو آپ کا ذہن ادھر چل پڑتا ہے, سوچنے لگتے ہیں. پھر کہیں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کے زبان سے کسی کا ذکر سن لیتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں نا. یہ ہماری کمزوری ہے نا, کہ جس کی بات ہوتی ہے اس کی طرف تعلق جڑنے لگتا ہے. تو اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے رب سے تعلق جوڑا جا رہا ہے. کہ بندہ مومن, تمہارا تعلق اپنے رب سے ضرور ہی جڑنا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا ایک اور فائدہ ہے, انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے. برے کام کھو سکتے ہیں اللہ کا نام لے کے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے غیبت شروع کرتی ہوں, اللہ کے نام سے جھوٹ بولتی ہوں, تو انسان بچ جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت شامل ہوتی ہے, اس کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے. پھر انسان ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے اس کا ذہن بالکل سیدھے حال سیدھی طرح سے سوچنے لگتا ہے, اور ساتھ ہی انسان اچھے انجام کی طرف جانے لگتا ہے. اور سب سے بڑی بات وہ کیا ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمام اختیارات میرے رب کے پاس ہیں, میں اکیلا اس کام کو نہیں کر سکتا. جب تک میرا رب نہ چاہے میرا رب میرے ساتھ ہو. قرآن پاک میں 114 بار ہے یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. 113 تو سورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہیں, سورت توبہ کے سوا ہر سورت اسی سے شروع ہوتی ہے. لیکن سورت نمل کی آیت 30 میں بھی بسم اللہ کا ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وحی آتی تو جب بسم اللہ سے شروع ہوتی تو آپ سمجھ جاتے کہ نئی سورت شروع ہوئی ہے. اور آپ ذرا اس پہ غور تو کر کے دیکھیں, मोहब्बतों से भरा हुआ कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम की सिफात इसमें, ये भी तो हो सकता था ना। बिस्मिल्लाही अलजब्बारुल कहार, अल्लाह ताला की सिफात है, हो सकता था। लेकिन रहमान की बात क्यों आ गई कि अल्लाह ताला बंदों को अपनी मोहब्बत दिखाना चाहता है कि अगर वाकई तुम अल्लाह की रहमतों को महसूस करना चाहते हो तो फिर उसकी बनाई हुई इस दुनिया में गौर करो, क्या कुछ नहीं उसने तुम्हें दिया, कितना कुछ नहीं दिया। अल्लाह ताला ने अपना नाम डाल दिया, आपने फरमाया किसी नबी को ये सूर आयतें नहीं मिली मेरे सिवा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिवा। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपनी आदत में से भी और अपने बच्चों की तरबियत में से भी ये अनसर निकाल दिया। हम बिस्मिल्लाह नहीं सिखाते, हम कुछ और तो सिखाएंगे, दुनिया के टिकेट्स तो सिखाएंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं सिखाते। तो लिहाजा हम सब ने अपने लिए इतनी बात से अमल की बात क्या ली कि हमें अपने हर अच्छे अहम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और फिर उसके बाद हम अब आप कैसी बिस्मिल्लाह पढ़ा करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बड़ी लहकती हुई, नहीं, इसके एक एक लफ्ज़ पे गौर करना है। इंशाअल्लाह ताला हमने इस सिलसिले में कुरान पाक में तदब्बुर करना सीखना है, क्या कह रही हूँ, एक एक लफ्ज़ गौर करें। बिस्मिल्लाह, कौन है अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा रब, मुझे पैदा करने वाला, जिसके आगे मुझे झुकना है। आप देखेंगे कि आपके दिल के तार हिलने लगेंगे, क्योंकि जब उसकी बड़ाई का एहसास इंसान के दिल में मजबूत होता है ना, तो फिर उसको अपने छोटा होने का एहसास होता है। तो लिहाजा बिस्मिल में एक कल्चर है, खुदा शनासी का कल्चर है, अपने सारे मामले अपने रब के ज़िम्मे करने का एक रास्ता है। और जिसको रब की पहचान हो जाती है ना, वो ख़ुद को पहचान लेता है, फिर उसकी सोच बदलने लगती है, इंसान की एक्टिविटीज़ बदलने लगती हैं, फिर उसका एक ताल्लुक़ जुड़ता है अपने मालिक से, वो एहसान फरामोश नहीं रहता, वो अपने रब को पहचानने लगता है, जिसको वाकई फिर महसूस होता है कि मेरा बंदा वाकई मुझसे क्या चाहता है। और जब इंसान अपने रब से जुड़ जाता है ना, फिर ही तब्दीली आती है अंदर, अखलाक बदलता है, इंसान सच्चा इंसान बनने लगता है, झूठ ज़िंदगी से निकलने लगता है, बेवफाइयों की जगह वफादार बनने लगता है, बेहयाई की जगह हया वाला बनने लगता है। और जब इंसान को रब की मार्फत होती है, उसको पहचानता है, तो फिर इंसान अपना माल भी रब के रास्ते में लगाने लगता है, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपने नेक जज्बात अपने रब को दे के खुशी महसूस करता है। और जब इंसान को रब से मार्फत, रब की मार्फत मिलती है ना, तो फिर रब के बंदे भी प्यारे लगते हैं, फिर आजजी आती है, फिर रब की मखलूक प्यारी लगती है, फिर उनकी खिदमत का जज्बा पैदा होने लगता है। और जिसको रब की मार्फत मिल जाए ना, वही तासुबात से निकलता है, वो तेरी मेरी नहीं करता, वो हम तुम नहीं करता, वो कौन कहाँ से किससे उसका ताल्लुक़ ये नहीं कहता। हाँ, वो ये देखता है कि बात किसकी हो रही है, मेरे रब की बात हो रही है, चलो मुझे अच्छी लगेगी, मैं बैठ जाऊँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की मोहब्बत तो बहुत सारी आप आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आ गया कि एक दफ़ा किसी ने इस चीज़ पे तजस्सुस किया कि वाकई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से मोहब्बत है, कितनी को मोहब्बत है, चलो आजमा के देखते हैं। तो कहते हैं कि एक फ़रिश्ता आया, ये बकरियां चरा रहे थे, तो उस फरिश्ते ने आके बैठ के तो अल्लाह सुबहान तआला की हम शुरू कर दी, तारीफ शुरू कर दी, इनको बड़ी ही अच्छी लगी, इनको नहीं पता फरिश्ता, उसके पास गए, कहने लगे एक बार फिर मुझे ये कलेमात सिखा दो, सुना दो। उसने कहा मैं क्यों सुनाऊं, कहा अच्छा कुछ ले लेना, कहा क्या लोगे, कहने लगे आधी बकरियां दे दूंगा अपनी, एक बार मुझे मेरे रब के कल तारीफ़ी कलिमा सुना दो। उसने कहा ठीक है। उसने एक बार फिर सुना दिया। जब दोबारा सुनाया तो फिर इनका दिल मचला कि मुझे तो भी और सुनना है। कहने लगे एक बार फिर। कहा अब क्या दोगे? कहा बाकी बकरियां भी दे दूंगा। कहा अच्छा ठीक है। एक बार फिर वही तारीफी कलेमात कह दिए। फिर दिल में तड़प आई। कहा अब क्या दोगे? कहा अब मैं तुम्हारी इन बकरियों की देखभाल किया करूँगा। कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो रब का नाम बड़ा ही प्यारा लगता है। वो सारी दुनिया लुटा लेता है अपने रब के लिए। फिर उसकी ज़ुबान से बेख्तियार लफ्ज़ निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए। फिर इंसान तशक्कुर के जज्बात से बोलता है। हम्द में तारीफ़ भी है और शुक्र भी है। नेमतों की याद दहानी भी है, इकरार है, एहसास का बेदार होना है। इंसान वाकई फिर अपने रब की नेमतों का अपने ऊपर महसूस करता है कि अल्लाह तूने मुझे क्या कुछ दिया। इसीलिए तो फिर इंसान कहता है कि तू अर्रहमान अर्रहीम है। पहले तारीफ़ की अल्लाह की, फिर उसको रब्बुल आलमीन कहा, फिर तसल्ली न हुई तो अर्रहमान अर्रहीम कह दिया, और फिर भी दिल ना भरा तो मालिकी यौमिद्दीन, तू बदले के दिन का मालिक है। पांच सिफात आई हैं इन तीन आयतों में। कौन से? देखिएगा आपके दिल में भी नुक्ते लगते जाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। तो कौन सा है पहला? अभी सिर्फ नंबर लगा लें ऊपर याद दहानी के लिए, अल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान, फिर अर्रहीम और मालिक। अल्लाह ताला की मोहब्बत का इजहार है इसमें कि बंदा तारीफ़ करता है कि मेरा रब मुझ पे रहम कर रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी रहमत को महसूस करने को कहा। क्या रहमत है हम पे? अल्लाह ने हम पे कौन कौन सी रहमतें की? सबसे पहले क्या इंसान बनाया? ना बनाता क्या होते? किसी नाली में रेंगते हुए कीड़े या किसी दरख्त पे छलांगे लगाते हुए बंदर कैसे लगते हम? कितनी प्यारी शक्ल व सूरत दी, कुछ छिपकली होते, लोग हमें देख कर डर जाते, चीखे मारते, या फिर लोगों के कदमों के नीचे रौंदी जाने वाली चुंटी होते। है हम में से किसी का इख्तियार? हम में से कोई अपनी मर्ज़ी से इंसान बना? अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, आसनी तकवीम दी, इज़्ज़त दी, और उसके बाद अगर अल्लाह की रहमत को महसूस करना है तो अपने जिस्म को देख लें, कितनी रहमत है। आँखें ठीक दी, कान ठीक काम करते हैं, ज़ुबान ठीक बोलती है, दिल धड़कता है, जिस्म के अज़ा सही हैं, क्या ये उसकी रहमत नहीं है? अगर किसी से कहा जाए कि अपनी दोनों आंखें निकलवा दो, दोनों कदम पाँव कटवा दो, इसके बाद तुम्हें बादशाह बना देंगे, कोई मानेगा? मुमकिन ही नहीं। इतनी रहमत है उस रब की बंदे पे। फिर आप देखिए कि उसकी रहमतों के और मामले के बचपन से लेके आज तक हमें कितना रिस्क दिया, कोई गिन सकता है? कितने लीटर दूध पी लिया हमने आज तक, कितना खाना खाया, अपने घरों को रोशन करने के लिए कितनी एनर्जी लगती अगर ये सूरज ना होता हमारे पास। रब की रहमत इस सूरज की सूरत में, ना बिल देना पड़ता, ना वो कटती है, ना बिल ना दिया तो बिजली कट गई, ऐसी भी कोई कैफियत नहीं। फिर आप देखिए रात दिन सुबह शाम पूरी कायनात हमारी खिदमत पे लगा दी। क्या ये अर्रहमान और अर्रहीम होने की दलील नहीं? कितनी मोहब्बत है उसको अपने बंदे से, कितना इंसान को अपनी तरफ बुलाता है। फिर मुसलमान घर में पैदा कर दिया, चाहता तो मैं किसी हिंदू घर में पैदा कर देता, किसी यहूदी, किसी बुतमत के घर में बैठे रहते अपनी जगह पे, कोई नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया। आज भी पूछिए उन लोगों को कि जो कन्वर्ट होते हैं, कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। और देखा जाए तो नबी सल्लम की सारी मुखालफत थी किस बात की, इसी इस्लाम की थी ना, कि वो चचा जिसने आपकी पैदाइश पर खुशियाँ मनाईं, खुशखबरी देने वाली लौंडी को आज़ाद कर दिया, लेकिन जब उसी को और दूसरों को इस्लाम की दावत मिली तो आपके हाथ टूटने की बातें करने लगा। अल्लाह ताला ने हमें उन आजमाइशों में नहीं डाला, ये उसकी रहमत है हम पे। और सबसे बड़ी रहमत जिसका तज़किरा उसने ख़ुद किया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह अर्रहमान की आयत 1 और 2 में आता ना, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। क्या आपको ये कुरान एक रहमत लग रहा है? क्या आप महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त इस कलाम को सुनना, इस बात को समझना ये अल्लाह की रहमत है? अल्लाह ताला इंसान को सिखाता है कि देखो आ जाओ मेरी तरफ। अल्लाह ताला ने इंसान को सिखाया कि तुम मेरे नाम से अपने काम शुरू करो, मैं तुम्हारे काम तुम पे आसान कर दूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे चारों तरफ अल्लाह की मोहब्बतें फैली हुई हैं, इस कायनात ने एक एक रुख से हमें रब के रहमान होने का, उसके रहीम होने का एहसास दिला दिया। इसलिए बंदा जितना भी कहे कि अल्लाह नाम तेरा ही है, बात तेरी ही आला है, उतना ही कम है। सवारी पे बैठे तो बिस्मिल्लाही मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, घर से निकले बिस्मिल्लाही तवक्कलतु, सोने लगे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, खाना खाने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भूल गए बीच में याद आया बिस्मिल्लाही अव्वलुहु व आखिरुहु। ऐसा नहीं लगता कि एक ईमान वाले की पूरी ज़िंदगी रब के गिर्द घूमती है, रब की बात उसको उसकी ज़िंदगी का एक मरकज़ी नुक्ता है, और फिर इंसान करते करते रब से जुड़ता है। जब बंदा कहता है ना अल्हम्दु, तो असल में वो अल्लाह की तारीफ़ भी करता है और उसका शुक्र भी अदा करता है। क्यों तारीफ? इसलिए कि रब्बिल आलमीन है, इसलिए कि अर्रहमान अर्रहीम और अलमालिक यौमिद्दीन है। मैं कहाँ से आई, मैं क्या थी, आज क्या बन गई, रब ने कितना कुछ ना दिया। एक छोटे से बीज को ज़मीन में बो के देखें कितना कुछ उसको मिलता है, कौन देता है, एक पौधे की सूरत में कैसे आता है, वो सारे मरहले देखें कॉम्पल बनने के कैसे होते हैं। कि जैसे जन्नत में भी ऐसी होगा, चीज़ें छोटी से बड़ी, बड़ी से बड़ी होती जाएंगी। और मुझे इतनी याद चाँद आई कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कैसे छोटे छोटे ज़र्रों को पहाड़ बना देता है, छोटी छोटी नेकियों को कदरदानियाँ करके बड़ी बना देगा क़यामत के दिन। बच्चा दुनिया में आता है तो क्या होता है, माँ ही के जिस्म के नीचे अगर उसकी बाजू दब जाए तो उसका हाथ मुड़ जाए, उंगली टेढ़ी हो जाए, लेकिन बाद में कितना आकड़ा हुआ इंसान बन जाता है, कितना ज़बरदस्त। कौन कर रहा है ये सब? ये सब रब्बे कायनात का इनाम है, ये उसकी रहमत है। एक रोटी जो हम खाते हैं उसके लिए देखिए कितनी चीज़ों को हमारी खिदमत में लगा दिया। अगर किसान बीज ना डालता, और अगर ज़मीन उसको नमकियात ना देती, अगर सूरज उसको रोशनी ना देता, अगर आप देखिए कि हरारत ना मिलती, क्या ये मिलता? अगर बादल मिलके बरसते ना और हवाएं जाके बादलों को बरसाने का काम ना करती, चाँद सितारे ये सब हमारी ग़ुलामी कर रहे हैं हमारे खाने पीने के लिए। जो रब इतना कुछ दे, क्या फिर उसकी तारीफ़ नहीं करनी, اس کا حق ادا نہیں کرنا تو لہٰذا بندہ مومن کا اصل مقام کیا ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اپنے رب کے ذکر سے تر رہے دوسروں کو تھینک یو بولے لیکن دل کے اندر سے پکار یہی آئے کہ اصل شکر تو اللہ تیرا ہے تو نے اس کے دل میں ڈالا کہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ کر پھر ہی فائدہ بند ہوتا ہے ورنہ اس کے علاوہ تو نہیں پھر آپ دیکھیے کہ جب بندہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے نا تو اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ اب میں اس کے آگے جھکوں پھر اس کی اطاعت کروں اس کے آگے اس کو سب کچھ حوالے کر دوں اسی لیے آپ دیکھیں گے اس سورت کے اگلے حصے میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے یہ جو آیتیں ہیں یہ رب کا تعارف ہے ان آیات کا عنوان آپ کیا لکھیں گے رب کا تعارف یہ ساری کی ساری باتیں رب کا تعارف کرا رہی ہیں کون ہے کیسے پھر بندے کو اپنا مقام سمجھ آتا ہے اور جب بندے کو رب کی معرفت ہوتی ہے نا پھر اس کی بات ماننے کو بھی دل چاہتا ہے جھکنے کو دل چاہتا ہے خود سپردگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اب دیکھیے کہ دنیا میں ہم نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے وہ ناجائز ہی صحیح غلط ہی صحیح لیکن اس محبت کا اثر کیا ہوتا ہے ہر وقت دماغوں میں وہی چھائے ہوئے ہیں سوچوں میں ان کی سوچیں باتیں ہیں تو آپ ان کی باتیں لکھ رہے ہیں تو ان کے نام خط آخر یہ کون سے جذبے ہیں محبت ہے نا تو کیا رب کے ساتھ اتنی بھی نہیں کہ رب ہمارے سامنے ہم محسوس کریں تنہائی میں اس سے باتیں کریں پھر جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے ملاقات کا شوق آتا ہے اسی طرح جس بندے کو رب کی معرفت ہو جاتی ہے نا پھر اس کو رب سے ملنے سے دل چاہتا ہے اس کی رضا کی طلب بڑھتی ہے پھر وہ اپنی موت کا سوچ کے ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا وہ ہر وقت لائف سیورز نہیں کھاتا ہاں وہ اگلی دنیا کو محفوظ کرنے کی کوششیں کرتا ہے وہ تو چپکے موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کب اپنے محبوب سے ملوں گی کب ہوگی میری واپسی کتنے دن ہو گئے اس سے جدا ہوئے اب تو دیکھنے کی تڑپ ہے اب تو کرنے کی باتیں ہیں تو لہٰذا ایک انسان کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے رب کے ساتھ تعلق اس کو جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھا لیں آپ کو اپنی ہر چیز سے پیارا ہو جائے گا یہ تعلق سوچیں ذرا آپ اس وقت کیا آپ کو پسند ہوتا ہے کس چیز میں دل اٹکا رہتا ہے کچھ کہیں گے گھروں میں کچھ کہیں گے بچوں میں کسی کا دل گاڑی میں اٹکا ہوتا ہے کسی کا مال میں کسی کا زیورات میں کسی کا اچھے کپڑوں میں یقین کریں جب اپنے رب سے محبت ہوگی نا آپ کو اصل معرفت دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن ایسی محبت جو آپ کو بے خود کر دے وہ ہوگی نا تو پھر آپ کو جینے میں مزہ آئے گا اتنا لطف آئے گا آپ کو کہ آپ سوتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا یا اللہ اے اللہ کبھی سبحان اللہ کے طور پہ کبھی الحمدللہ کبھی استغفر اللہ کبھی بسم اللہ کبھی اعوذ باللہ اللہ 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 کا لفظ آپ کی چاروں طرف آ جائے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تنہا نہیں ہوں پھر احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر دو بیٹھے ہوں تو ان کو تیسرے رب کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے پھر وہ گناہ سے بچتے ہیں کہ نہیں رب مجھے دیکھ رہا ہے پھر حیا آتی ہے رب سے پھر انسان چپکے کوششیں کرتا ہے بچا بچا کے رکھتا ہے اپنی چیزیں اور رب سے باتیں کرتا ہے پھر تنہائی نہیں لگتی انسان کو ایسے لگتا ہے میں کسی سے باتیں کر رہا ہوں بلکہ دوسروں کی صحبت میں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کہ ہائے یہ میں مجھے میرے رب سے باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرا دیا اور اپنی صفات الرحمن الرحیم رکھ دیں رب العالمین رکھ دیں اب آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی پھر محبت اس کی معرفت اس کی پہچان کیسے ملے کیسے اللہ سے محبت بڑھائیں تو اس کی وجہ کیا ہے کیا طریقے ہیں اس کے سوچئے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر وقت کانشیسلی اپنے آپ کو رب کے تصور میں رکھیں. شروع میں آپ کو کوشش کرنی پڑے گی, پھر بعد میں خود بخود ہونے لگے گی. یعنی سوتے ہوں, جاگتے ہوں, بیٹھے لیٹے, ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ملتا ہے نا, کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اسی کا دوسرا نام ذکر ہے. ہم ذکر کا ایک عجیب سا روپ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. تسبیح گھمانے کا نام ذکر نہیں ہے, دل کو گھمانے کا نام ہے ذکر. یاد, محبت, اللہ کو یاد کرنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے انسان کو جب وہ اپنی ذات پر غور کرتا ہے, اپنا ہونا یا نہ ہونا. اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں, میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بندہ ٹوٹتا ہے. جب تک خودی کے خول سے نہیں نکلیں گے رب یاد نہیں آئے گا. اسی طرح رب کی محبت ملتی ہے کائنات پہ غور کرنے سے. کیا کچھ پھیلا ہوا ہے. یقین کریں کہ ایک وقت تھا کہ مطالعہ کر کے رب کی محبت ملتی تھی, قرآن کے لفظوں کو پڑھ کے, ان آیتوں کو پڑھ کے. اور اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں فطرت کو آبزرو کروں, اس کائنات پہ غور کروں. پھول ہیں تو کیسے, پھل ہیں تو کیسے, کیا کچھ نہیں اس نے ہم انسانوں کے لیے سجا دیا. درختوں پہ پھل لٹکا دیے ہمارے لیے, اس زمین کو ہموار کیا ہمارے لیے, رات کی تو ہمارے ہر چیز لگتا ہے کہ رب کی ہونے کا تصور دیتی ہے, بچاتی ہے کہ دیکھو تم اس محبت کرنے والے رب کو مت بھولو. اس کو بھولا ہوا بچہ تو ایسے ہی ہے جس کی بچپن میں ماں کھو جائے. کبھی آپ نے کوئی ایسا بچہ دیکھا کہ جس کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہو؟ میں نے دیکھا ہے. ایسے بچوں کو ساری دنیا بھی پیار کرتی ہے نا, لیکن ان بچوں کی آنکھوں کے اندر نمی رہتی ہے, تری رہتی ہے. بات بات پہ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چھلکنے لگتے ہیں. آپ کہیں گے اتنا تو اس کا خیال رکھتے ہیں, اتنی تو اس کی محبت اس کو ہم دیتے ہیں, لیکن اس کو چیزیں نہیں چاہیے. اس کو وہ ماں کا لمس چاہیے, اس کو ماں کی وہ گود چاہیے, اس کو ماں کی پناہ یاد آتی ہے, اس کی زندگی میں غم شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو رب سے دور ہیں, جو رب سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کے اندر دکھ ہے, بے چینی ہے, بظاہر نہیں دکھتی آپ کو. آپ محسوس کرتے ہیں یہ بڑے خوش لوگ ہیں, بہت انجوائے کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ انجوائمنٹ نہیں ہوتی, وہ فرار ہے. وہ تیز میوزک اندر کے شور کو دبانے کی کوشش ہے. اور جن کو رب سے محبت ملتی ہے نا, جو رب سے اور رب ان سے محبت کرتا ہے, پھر ان کے اندر ایک آسودگی ہوتی ہے. جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کے سو جاتا ہے, سارا دن لوگ اس کو لے کے پھرتے رہیں, بہکاتے رہیں, بہلاتے رہیں, نہیں سنے گا. جو ہی ماں کی گود میں آئے گا تو سو جائے گا, چین لگتا ہے. ماں سینے سے لگاتی ہے تو بچے کو غنودگی آنے لگتی ہے. یہی سکون ملے گا آپ کو اپنے رب کی پناہ میں آ کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آپ دیکھیں گے یہ ساری برنگس پروٹیکٹڈ بائی فلاں, پروٹیکٹڈ بائی فلاں, یہ دھوکے ہیں, یہ گارڈ مینس کچھ بھی تو نہیں. اصل تو میرا رب ہے جو مجھے دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی وہی ہے میرا مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے وہ, میرا مالک ہے وہ, جو مجھے میری زندگی کے ہر عمل کی جزا اور سزا دے گا. پھر انسان واقعی اس درد کو محسوس کرتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے. تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ مالک کو پہچانا جائے, اس کی پناہ میں آ کے انسان چھپ جائے, اور پھر اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرے. پھر اس کو پتہ چلے کہ میں دنیا میں ایسے ہی نہیں آ گیا, صرف دنیا داریاں کرنے نہیں آیا, جب انسان بولتا ہے نا تو پھر رب کی زبان سے بولتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا، اور اسی سے پھر خود فراموش ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن. مجھے لگتا ہے آج کے مسلمان کے لیے یہی بات ہے، نہ رب کے بنے نہ اپنے بنے، نفس کے بن گئے، شیطان کے بن گئے، دنیا کے بندے بن گئے، مصروفیات میں چلے گئے، مادی چیزوں میں لگ گئے جو کسی جگہ کام نہیں آنے کی، ان کے پیچھے اصل سکھ چین چھن گیا. کیوں نہیں آتے اس کلام کو سننے؟ کیوں نہیں وقت ملتا؟ توجہ کدھر ہے؟ ذہن کدھر ہے؟ بیکار چیزوں کے لیے، کرسیوں میزوں کے پیچھے لکڑی کو سجاتے رہتے ہیں، پتھروں کو پوچھتے رہتے ہیں، ریشم کو پوچھتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں ہم سارا دن؟ شیشے کے برتنوں کو پوچھتے ہیں، کیا یہ ہمارے خدا تو نہیں بن چکے جنہوں نے ہمیں ہمارے پیارے مالک سے جدا کر دیا؟ انسان کچے برتن میں کھا کے رب کی محبت کے ساتھ جی کے جو مزہ لیتا ہے نا، وہ بندہ کرسٹلز میں کھا کے بھی نہیں لیتا. یہ تو سب سے بڑا دھوکہ ہے. کانچ کی چوڑیاں اگر محبت سے کوئی پہنا دے تو زیادہ اچھی لگتی ہیں کسی کو ہیروں سے جھڑی ہوئی چوڑیوں کے بجائے. تو اصل زندگی کا حسن کیا ہے؟ رب کی محبت، رب کے ساتھ کرنا. ہم نماز میں کتنی دفعہ یہ کلمات کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں صرف فرضوں میں 17 بار ہم یہ کلمات کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ہے دل میں شکر؟ شکووں سے بھرا ہوا الحمدللہ نکلتا ہے. اپنی حالت پہ پریشان ترس کھاتے ہوئے لوگ، ذرا پڑھیں آپ اپنے خاموشی سے دل میں جیسے نماز میں پڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو الحم سے بات شروع ہوتی ہے تو وہ دعالین پہ بریک لگتا ہے، حالانکہ اس کو توڑ توڑ کے پڑھنے کا حکم ہے. دیکھیے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں پہ حملے کرتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، بلکہ کر لو، پڑھ لو، سن لو. نہیں، دل کے تار ہلا دیں، رب سے تعلق جوڑ دیں، خود بخود رب کی طرف کھینچے آئیں گے. اصل بات کیا ہے کہ رب کی قدر نہیں ہے. 3 دفعہ قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے، لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں قدر دانوں میں کر دے. تلاوت سنتے ہیں تدبر کرتے ہوئے، جتنی بات سنی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.